بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله على الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب در مبحث قیامت برای ورود به مبحث شفاعت و تقارن این دوران از بحث با ولادت نبی مکرم گفتیم که بعضی از مختصات نبی اکرم را در قیامت خدمت دوستان عرض کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قیامت میں قیامت کے مراحل میں سے ایک مرحلے کا ذکر مقارن واقع ہو چکا. حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ اور آپ کے مختصات میں سے ایک خاصہ جو کہ شفاعت ہے, اس مناسبت سے ہم نے مبحث شفاعت کو چھیڑا
کہ انشاءاللہ مقداری معرفت ما نسبت به نبی مکرم افزوده شود,
تاکہ ایک طرف سے تو بحث قیامت کی تکمیل بھی ہو جائے اور دوسری طرف حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہماری معرفت میں بھی اضافہ ہو جائے.
یکی از مسائل مختص به نبی اکرم در قیامت این بود که حضرت شهید شهیدان است.
حضرت کے خصوصیات میں سے ایک برجستہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ شاہدوں کے اوپر شاہد ہیں.
در قیامت شاہدان مختلف بھی داریم تا میرسد به شهادت انبیاء و ائمه, شهادت انبیاء بر امم خودشون و ائمه طاهرین بر ما, اما این شهادت ها باید امضا بشود.
قیامت میں مختلف چیزیں شاهد ہیں اعمال کے, ان مختلف چیزوں میں سے ایک انبیاء علیہ السلام کی شہادت اپنی امتوں پر اور ائمہ علیہ السلام کی شہادت ہمارے اوپر, لیکن یہ تمام شہادتیں تأیید اور امضا کے محتاج ہیں اور وہ امضا پیغمبر اکرم کی شہادت ہے.
نبی مکرم است کہ شہادت میدهد کہ ان انبیاء و رسول و ائمہ طاہرین کار خودشون رو خیلی خوب انجام دادن.
یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی تائید سے یہ بات ثابت ہوگی کہ انبیاء یا ائمہ علیہ السلام کی شہادت صحیح شہادت ہے.
اما نکته ای رو که باید امروز بهتون در اثناء بحث خواهم گفت, این یک منصب نیست, یادتون باشه.
لیکن جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ شہادت حضرت کے لیے ایک خاصہ ہے, لیکن یہ منصب شمار نہیں ہوتا.
یہ منصب اعتباری باشد,
یہ خدا کی طرف سے اعتباری منصب نہیں ہے.
موهبتی است الہی و خاصیتی است اکتسابی که این موهبت و خاصیت در گوهر ذات پیغمبر اکرم در حقیقت او نهادینه شده. این مهمه ها.
یہ موهبت الهی ہے کہ جو آپ کی ذات کے گوہر میں رکھا گیا ہے.
امیدوارم این چون این رو یادتون باشه، این خیلی نکته دقیقیه تو مسئله. شاید مقداری از انحرافات اعتقادی بر این مسئله تکیه کند که اونها خیال کردن که منصب است. نه، منصب نیست.
یہ بحث کے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت کے لیے منصب شمار نہیں ہوتا ہے بلکہ موهبت الہی ہے،
موهبت الہی است که
اکتسابی هم هست،
در گوهر ذات پیغمبر نهادینه شده.
یہ وہ موهبت الہی ہے جو پیغمبر کے لیے اکتسابی بھی ہے اور آپ کی ذات کے اندر ہے، نہ ایک منصب اعتباری جو معتبر نے اعتبار کیا ہے، یعنی خدا نے اس کے لیے، جیسے نبوت ایک منصب ہے، یہ اس طرح کا منصب نہیں ہے. یہ جملہ ہم آغا صاحب کہہ رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے بعض لوگوں نے جو اس سلسلے میں انحراف کا شکار ہو چکے ہیں، انہوں نے اس کو ایک منصب سمجھا ہو، اس لیے انکار کیا ہو.
نبوت ہم و رسالت ہم یہ منصب ہے، اما در گوہر ذات پیغمبر اکرم.
نبوت اور رسالت بھی ایک منصب ہے، لیکن یہ اعتباری منصب ہے، خدا نے اسے اعتبار کیا.
نا اعتباری نیست، اینم اعتبار است، دادن موهبت هست، اما منشأ خود شده. نبی اکرم
که یہ بھی موهبت الہی ہے، خدا کی عطا ہے. نبوت اور رسالت خدا نے دی ہے ان کو، لیکن یہ بھی ان کی ذات کے اندر ہے.
آره آره، خصوصیتی در ذات پیغمبر اکرم. حالا چی هست باید بمونه ها، خواهیم گفت شاید. حالا ما در هفته قبل راجع به این بخش، یعنی شهادت نبی اکرم، آیاتی رو خوندیم و متعرض بعضی از روایات هم شده.
ہم نے اس سلسلے میں ایک تمہیدی مرحلے کو طے کرتے ہوئے شہادت سے متعلق جو آیات تھیں ان میں سے کچھ آیات کو پڑھا اور کچھ روایات کو بھی چھیڑا.
حالا باز میں ان آیات رو میکنم برای اینکه دوستانی که نبودن ذهنشون آماده باشه.
جو آیتیں گزشتہ درس میں تلاوت کی گئیں دوبارہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو احباب گزشتہ درس میں نہیں تھے وہ بالکل بے بہرہ نہ رہیں.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ائمه هدا شاهدانند بر اعمال ما، اعمال قلبیه قالبیه. یادتون باشه اینا رو من در بحث شهادت گفتم، اینا شاهدانند، اما نبی اکرم این خصوصیت رو دارد که او شاهد است بر اونها. یا
و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. یہ آیت ایک دفعہ بحث ہو چکی ہے شہادت کے حوالے سے، اس بحث میں بھی تلاوت کی گئی تھی، پچھلے درس میں بھی تلاوت کی گئی ہے. اور امت وسط سے مقصود ائمہ علیہم السلام ہیں، وہ اپنے اپنے ادوار کی امتوں کے اعمال کے اوپر شاہد ہیں، اور وہ اعمال قلبیہ پر بھی شاہد ہیں، اعمال قالبیہ پر بھی شاہد ہیں، ظاہر پر بھی شاہد ہیں، باطن پر بھی شاہد ہیں، اور نیتوں پر بھی شاہد ہیں. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شاہدوں کی شہادت پر شاہد ہیں.
یادتون باشه آیه دوم، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. نمیخوایم اینا رو معنا کنیم چون در قبل معنا کردیم. و فی ذالک لیکون الرسول شهیدا بینکم و تکونوا شهدا علی الناس. شما شاهدانید بر مردم، نبی مکرم شاهد است بر شما، شهید است بر شما.
آن دوسری آیت تلاوت کی اور کہا کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ گزشتہ درس میں ہو چکا ہے، تکرار نہ ہو. اور اس میں بھی وہی مضمون ہے کہ رسول تمہارے درمیان شاہد ہیں اور تم لوگوں کے اوپر شاہد ہو.
آیے سوم، اینا یاد هفته قبل گفتیم ها. فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید، هر امتی در قیامت شهیدشان 1000 می شود و گفته می شود شهادت بده.
قیامت میں ہر امت کو ان کے شہید کے ساتھ گواہ کے ساتھ احضار کیا جائے گا اور اس گواہ سے کہا جائے گا کہ ان کے اعمال کے بارے میں گواہی دو.
ثم جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، این بعض از مختصات پیغمبر اکرم،
پھر تمہیں لایا جائے گا اور تمہیں ان کی شہادت کے اوپر گواہ بنایا جائے گا. یہ مرتبہ حضرت کے مختصات میں سے
وحید است،
اور کسی کو حاصل نہیں ہے کہ گواہوں کے اوپر گواہی دے.
در عالم خلقت به اون نمی رسد،
عالم خلقت میں کوئی موجود ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ حیثیت حاصل ہو.
تنها یہ تنها، یگانه یہ یگانه.
حضرت پیغمبر اس حوالے سے وحید ہیں، تنہا ہیں اور یگانہ ہیں.
آیه 4، یوم نبعث من کل امت شهیدا من انفسهم و جعنا بکا علا هولا شهیدا.
چوتھی آیت کا مضمون بھی بالکل یہی ہے کہ ہم نے ہر امت میں سے ایک شہید کو مبعوث کریں گے، اٹھائیں گے، اور تجھے اے ہمارے حبیب ان امت ان شہیدوں کے اوپر شہید بنایا جائے گا، گواہ بنایا جائے گا.
پس این پیغمبر مهیمن بر همه من الاولین و الاخرین، از انبیاء اولیاء سرا کل مردم.
پس هر شهید اپنی امت کے اوپر ایک مهیمن ہے، اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر مهیمن ہے، اولین سے لے کے آخرین تک.
پس همه در زیر چتر او قرار می گیرند،
سب حضرت کے زیر امبریلا واقع ہوں گے،
همه زیر لواء او قرار می گیرند،
ان کے زیر سایه ہوں گے سب.
ولذا خودش فرمود آدم و من دونه تحت لواء، این معناش.
اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ آدم اور آدم سے لے کے اس کی نسل میں جتنے بھی آئے ہیں سب میرے لواء کے ماتحت ہوں گے.
آدم و من دونه تحت لواء، همه به دنبال او هستن. خب این تا اینجا یکی از مختصات نبی مکرم.
یہ جو کچھ بیان کیا گیا کہ آپ مہیمن ہیں، آپ کا لواء سب پر ہے، اور یہ آپ کے مختصات میں سے ہے جس میں کوئی بھی کسی کو بھی شرکت حاصل نہیں ہے، وحید ہیں اور فرید ہیں، یہ مختصات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے.
مختصی دوم کہ امروز رو میخواییم بحث کنیم.
دوسری خصوصیت جو حضرت پیغمبر کو حاصل ہے جس سے آج ہم بحث کریں گے،
این بحث امروز رو باید دقت کنید مقداری،
کہ آپ سے درخواست ہے کہ اس بحث کو دقت سے سنیں
و انشاءاللہ خدا توفیق بده جان ما این بحث رو خوب تلقی
دعا پر بھی غور کیجئے گا. دعا کرتے ہیں آغا کہ انشاءاللہ ہماری فکر ہی نہیں، ہماری روح اس کے حامل ہو، یعنی روح اسے قبول کرے.
مسئلہ شفاعت،
وہ مسئلہ، وہ خاصہ جو پیغمبر کو حاصل ہے وہ شفاعت ہے.
خواہیم گفت ہمچنانی که شہید شاهدان است شفیع شفیعان نیز هست.
کیا بات ہے،
اینو بحث خواہیم کرد، با ادله اثبات خواہیم کرد.
جس طرح سے آپ کا وجود قدیس شہید ہے، شاہد ہے، گواہ ہے گواہوں کے اوپر، اسی طرح سے آپ کا وجود ہی تمام شفیعوں کے اوپر شفیع بھی ہے.
حقیقت مقام رسول اللہ در شفاعت چیه؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کی حقیقت شفاعت میں کیا ہے؟
این چه مقامی است؟
مقامی است که دادند اعتبارن یا نه، مقامی است که دادند و در حقیقت گوهر وجود این وجود زیجود قرار داره. اینو گوش کنید.
یه مقام قطعا خدا کی طرف سے عطا شدہ ہے، لیکن عطا شدہ مقامات دو طرح کے ہیں. کبھی یہ اعتباری ہوتا ہے جس کا حقیقت میں ہونا ضروری نہیں، اعتبار ہے. اچھا، اعتبار اور حقیقت کی بحث بھی کبھی کرنی چاہیے. ابھی آپ لوگوں میں سے جن کو معلوم ہے وہ تو سمجھ جائیں گے، جن کو معلوم نہیں ہے ان کے لیے تھوڑا سا پیچیدہ رہے گا. بہرحال حضرت آغا فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ عطا شدہ مقام ہے جو آپ کے وجود کے اندر حقیقتاً پایا جاتا ہے. یہ صرف اعتبار نہیں ہے.
یک اعتبار نہیں. آقا من تو رو رئیس قرار دادم، آقا تو شدی رئیس جمهور، این اعتباره. آقا تو شدی نماینده ولی فقیه، اعتباره.
دیکھیں، اعتبار اور حقیقت میں یہ ہے فرق کہ مثلا کوئی شخص وزیر اعظم ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا ہے یا صدر نہیں بن سکتا ہے. چونکہ ووٹ اس کو پڑے ہیں لہذا یہ وزیر اعظم ہے. اگر یہ اس کو نہ پڑھتے، کسی اور کو پڑھتے، تو وہ وزیر اعظم ہو جاتا. بس حقیقت نہیں ہے، یہ اعتبار ہے. مثلا آقا نے فرمایا مجھے نمائندگی دے دی گئی ہے، میری جگہ کسی اور کو دی جاتی تو وہ بن جاتا. بس اس کا مطلب یہ کہ اعتبار ہے یہ، یعنی بنانے سے بنا، نہ حقیقت کوئی حقیقت پائی جاتی ہے.
مناصب در این عالم ہمیشہ اعتباری.
اس عالم میں جتنے منصب ہیں، منصب دنیاوی، وہ سب کے سب اعتباری ہیں. اما مثلا منصب الہیہ جیسے امامت، وہ اعتباری نہیں ہے، وہ حقیقی ہے.
اعتباری نہیں.
یہی فرق ہے خلافت اور امامت میں. خلافت کو جو ہمارے بڑے بھائی لوگ قائل ہیں وہ اعتباری ہے، لیکن امامت حقیقی ہے نہ اعتباری. امامت ایک واقعیت ہے، جیسے شاعری ایک حقیقت ہے، انسان کے وجود کے اندر ہے، وہ اعتبار سے نہیں ہے.
حالا من یه توضیح بدم، خلافت حقیقی هم اونم اعتباری
در نظر اونا گفتیم ما.
اونم اعتباری نیست، یادتون باشه.
بله، خلافت بھی جس معنی میں ہم خلافت سمجھتے ہیں، خلافت حقیقیہ، وہ بھی حقیقت ہے، وہ اعتبار نہیں ہے. لیکن ہمارے بڑے بھائیوں کے پاس جس معنی میں خلافت ہے وہ اعتبار ہے. اسے بنایا تھا، یہ نہ ہوتا کوئی اور بن جاتا، بن جاتا.
خب، حالا ان کے این مسئله شفاعت یک مسئله ایست که حقیقتی است در وجود نبی اکرم که خدا به او عنایت کرده، از آیات می شود استفاده کرد.
هم انشاءالله آیات سے استفاده کرتے ہوئے اس مطلب کو ثابت کریں گے کہ یہ وہ موهبت الہی ہے کہ جو اس وجود قدیس کے وجود کے اندر حقیقتاً پایا جاتا ہے، نہ یہ کہ بنانے سے بنا، کسی اور کو بنتا بنایا جاتا تو وہ بھی بن جاتا، ایسی بات نہیں ہے. یہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کسی اور کے لیے یہ ممکن نہیں ہے.
آیات رو میخوای متعرض بشیم به آیاتی در بحث شفاعت انشاءالله تمسک میشود که شاید نشده باشه.
هم بحث شفاعت میں کچھ ایسی آیات کو بھی پیش کریں گے اور ان سے تمسک کریں گے اپنے مدعا کو اس بات کرنے کے لیے کہ شاید دوسروں نے ان سے استفادہ نہ کیا ہو ان آیات سے.
ایک آیہ ہے، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. ایک در قیامت هیچ مولایی از دوستش نمیتواند سبب بینیازی شود، هیچ کس.
قیامت میں کوئی بھی مولا اپنے دوست اور مولا سے بے نیاز نہیں ہوگا، یہ ایک آیت ہے.
هیچ ارتباطی، هیچ دوستی، هیچ رفاقتی، هیچ اتصالی نمیتواند دیگری رو بی نیاز کنه. چرا؟ چون غنی او لا یغنی. این واژه غنا که آورده عنایتی
داره که یه غنی، غنی خدا ہے، اس نے ایسا نظام بنایا ہے کہ کوئی مولا کسی اور مولا سے بے نیاز نہ ہو, وہاں پر بے نیازی نہیں ہے, محتاج ہے سب.
نمی توانی مولا رفیقت را بی نیاز کنی, نمی تونی.
مولا اپنے دوست کو, اپنے رفیق کو بے نیاز نہیں کر سکتا ہے.
ولا هم ينصرون, نصرت هم نمیتونی بدی.
قیامت میں کوئی مولا اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے چاہنے والوں کو مدد بھی نہیں کر سکتا ہے, نصرت بھی نہیں کر سکتا ہے.
الا من رحم اللہ, ان کسی کے مورد رحمت الہی قرار میگیرد و مصدر رحمت است, او مظهر بینیازی بلذا بینیاز میکند.
کیا بات ہے. ایک استثناء ہے, پہلے تو قاعدہ کلی بتا دیا قرآن نے, کوئی بھی مولا اپنے چاہنے والے کو, اپنے دوست کو بے نیاز نہیں کر سکتا, نہ مدد کر سکتا ہے. دنیا میں مولا تھے تو وہ یہ کام کرتے تھے, قیامت کا نظام ایسا نہیں ہے. لیکن اس میں ایک استثناء ہے, الا من رحم اللہ, مگر وہ کہ جو مصدر رحمت ہو, جو جس کو رحمت کہا گیا ہو, وہ بے نیاز کر سکتا ہے.
این چه مقامی است که در قیامت نیازمندان را بی نیاز میکنه.
یہ کون سا مقام ہے کہ قیامت میں نیازمند دوستوں کو بے نیاز کر سکتا ہے, اور یہ کون ہے جو بے نیاز کر سکتا ہے, یہ رتبہ کون سا ہے, مثلا بے نیاز کرنے کا رتبہ؟
این رحمت استثناء شده چیه؟
یہ الا کے بعد جس رحمت کا ذکر ہے, یہ کون سی رحمت ہے؟
این همون اذن و اجازه است که در آیات دیگر خدا داده.
یہ وہی استثناء ہے, یہ وہی اذن ہے, یہ وہی اجازت ہے جو بعض دیگر آیات میں بھی نفی کے بعد دی گئی ہے.
رحمت, رحمت, رحمت داده. حالا بعضی این رحمت رو شفاعت میکنن,
بعض کے پاس اس رحمت کے معنی وہ کرتے ہیں شفاعت. الا من رحمہ, جس کو شفاعت کا حق حاصل ہے.
ولی حقیقتا شفاعت قائم به رحمت است.
آپ فرماتے ہیں درست ہے کہ حقیقت شفاعت قائم ہے رحمت ہی کے اوپر, اس لیے اگر رحمت نہ ہو تو شفاعت نہیں ہے, یعنی قائم ہے شفاعت کے اوپر لیکن عینیت نہیں ہے, یعنی رحمت عین شفاعت نہیں ہے, قائم بھی رحمت ہے شفاعت.
در الا من رحم اللہ یک اذن اشراب شده, بوچ کنید.
یہ الا من رحم اللہ, یعنی کوئی بھی مولا اپنے چاہنے والوں کو بے نیاز نہیں کر سکتا ہے, الا من رحم اللہ, سوائے اس کے کہ جو مورد رحمت خدا ہے, وہ سوائے اس کے کہ جو مورد رحمت خدا ہے. اس میں ایک اذن ہے ایک طرح کا, یعنی جس سے خدا کی طرف سے اذن ہو.
و این اذن رحمت است, کچھ کنید.
یہ اذن ہی رحمت ہے, یعنی خدا کی طرف سے بے نیاز کر سکنے کی جو اجازت حاصل ہے کسی کو, یہی خود رحمت ہے.
از رحمت است, رحمت علت شفاعت می شود.
غور کیجئے گا, یہ اذن رحمت ہے اور یہ رحمت علت شفاعت ہے, سبب شفاعت, کاز ہے شفاعت کے لیے.
اون وقت و رحمتی وسعت کل شیء,
اور قرآن کی ایک اور آیت میں کہا گیا ہے کہ میری رحمت سب سے وسیع ہے.
فسأكتبها للذين يتقون,
کیا بات ہے. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون, میں نے اپنی اس رحمت کو واجب اور لازم قرار دیا ہے اہل تقوی کے لیے.
انت اینجا پس چی داده؟ الا من رحم الله, اذن که سبب رحمت می شود, رحمتی که
سبب شفاعت.
شفاعت.
بس یہ الا من رحم رحم اللہ میں جو الا کے بعد رحم اللہ آیا ہے، یہ رحمت الہیہ، یہ ایک طرح کی اجازت ہے خدا کی طرف سے، بے نیاز کر سکنے کی اجازت. اس اجازت کی وجہ سے وہ رحمت حاصل ہے، اور وہ رحمت سبب ہے شفاعت کے لیے.
بعضی از مواقع بعضی از حرفا که زده میشه درست نمیتونن برش استدلال کنن، ولی بعضی از ماها بعضا همون حرف رو رمیه به قلوب میکنیم. این اشتباهه.
کیا بات ہے. بعض دفعہ قرآن میں اور حدیث میں کچھ باتیں رمز اور اشارے کی شکل میں بیان ہوئی ہیں، اور ہم جیسے لوگ کبھی فہم میں کوتاہی کی وجہ سے جب ان کے ان مقامات کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلو ہے. نہ، کوئی غلو نہیں ہے، ہمارے فہم کی کوتاہی ہے.
چن ہر کسی کہ کوتاہ فہم است میتواند مفسر خوبی برای قرآن باشد.
ایسا لگتا ہے کہ مثلا علمی مراکز میں ایسا لگتا ہے کہ جس کے فہم میں بھی کچھ کم ہو، کمی ہو، اسی کو تفسیر کرنی چاہیے قرآن کی، اور جو بھی تیز فہم ہو، دور تک اس کی آنکھ دیکھ سکتی ہو، وہ کچھ کہے تو ان کے ادراک سے اوپر کی بات ہوتی، وہ سمجھتے ہیں یہ گلو ہے.
پس اذن، اذن یادتون باشه ها، اذن که اشراب شده در الا من رحم الله هست، اون اذن است. ای لولا اون اذن ما حرفی نمی زدیم. اون اذن است که میگوید این آقا
مورد رحمت الهی،
مورد اون رحمت، و چون مورد اون رحمت است میتواند شفاعت کند و باید هم شفاعت کند.
پس اس نکته کو خوب توجه رکھیں. الا ما رحم ربی میں ایک طرح کا اذن پوشیدہ ہے، اور اس اذن کی وجہ سے وہ مورد رحمت ہیں، اور چونکہ رحمت ہے لہذا وہ شفاعت کر سکتے ہیں، بے نیاز بھی کر سکتے ہیں.
حالا ما میخواییم ببینیم این رحمت، رحمت مقید ہے، رحمت محدود ہے، یا نه رحمت مطلق ہے. این مهمه.
ایک اور جہت اس بحث میں، ایک اور جہت کی طرف آغا نے اشارہ کر دی، الا ما رحم اللہ، یہ رحمت رحمت محدودہ ہے اور رحمت مقیدہ ہے، کچھ قیود کے اندر ہے، یا یہ رحمت رحمت مطلقہ ہے، ابسلوٹ رحمت ہے.
میخوایم از قرآن استمداد کنیم،
قرآن کی اور آیات میں اس کی طرف کوئی اشارہ ہے؟
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
دوسری مورد میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر ہی نازل کیا ہے.
اینجا قیدی ندارد،
یہ ہی کا ترجمہ اس لیے کیا کہ ما اور اس کے بعد اللہ ہے، حسر کا معنی دیتا ہے. ما ارسلنا کا، آپ کو تو سراسر رحمت بنا کے نازل کیا ہے عالمین کے لیے.
الا من رحم اللہ یادتون باشه، و ما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین.
اس ما قیامت کے اس منزل کو اس آیت سے ملائیے، الا ما رحم اللہ کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سے ملائیے.
در این کلام ما قیدی نداریم،
اس کلام
تحدیدی نداریم،
اس کلام میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ رحمت ہیں اس شرط کے ساتھ، یا آپ رحمت ہیں اس قید کے ساتھ. کوئی قید و شرط نہیں ہے، مطلق ہے، ابسلوٹ ہے.
این مقام مقامی است که از مقام شفاعت رتبتاً بالاتر است. خوب گوش کنید اینا رو.
یہ مقام رحمت جو پیغمبر اکرم کو حاصل ہے، رتبے کے اعتبار سے شفاعت پر مقدم ہے، چونکہ اس کی وجہ سے شفاعت حاصل ہے. یہ ہے رحمت ہے، اس لیے شفاعت حاصل ہے، لہذا یہ رتبے کے اعتبار سے شفاعت پر اس کو تقدم حاصل ہے.
این مقام مقام اذن مطلق ہے کہ بہت اذن دادیم رحمت للعالمین باشی.
ہم نے آپ کو اذن دے دی، اذن تکوینی ہے یہ بھی، یعنی آپ کو اذن اجازت دے دی، ہم نے ایسا بنا دیا آپ کو کہ آپ رحمت ہوں.
بے سبب ان جہت اس کی شفاعت پیدا می،
اور جب خدا کے اذن تکوینی سے یہ رحمت ہیں تو رحمت سبب شفاعت ہے.
حالا ما یک بیانی پیدا کنیم که اون بیان دیگری رم چنین منصب حقیقی داده باشد، نداریم.
ببخشید من متوجه نشدم.
بیان دیگری ما داریم به کس دیگه غیر از نبی اکرم داده شده باشه
که همه نہیں نظر آتا ہے کہ یہ رتبہ جو پیغمبر کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل ہو.
ہیچ کا حتی ائمہ طاہرین
کسی کو بھی یہ رتبہ حاصل نہیں ہے, حتی ائمہ طاہرین علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے.
این منصب مال پیغمبر اکرم ہے.
یہ منصب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے.
پس همچنانی که شفیع شهیدان است, شهید شاهدان هم هست. همچنانی که شهید شاهدان هست, شفیع شفیان هم هست.
پس جس طرح سے آپ کی ذات والا صفات شاہد ہے شاہدان کے اوپر, اسی طرح سے شفیعوں کے لیے شفیع بھی ہیں پیغمبر.
از خود این آیه شریفه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اشرفیت افضلیت پیغمبر اکرم بر جمیع موجودات اثبات می شود.
آپ انشاءاللہ ان نکات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پیغمبر کی افضلیت اس کے دیگر شفیعوں کے اوپر شفیع ہونے والی آیت سے ثابت ہوتی ہے, اسی طرح سے اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ اشرف ہیں تمام موجودات کے اوپر بے شمول تمام انبیاء اور ائمہ علیہم السلام.
این افضلیتی که ما در اینجا از آیه میفهمیم غیر از اون افضلیتی است که راجع به دیگران مخصوصا انبیاء بنی اسرائیل آمده, با اونا فرق داره.
بله دوسرے پیغمبروں کو بھی فضیلتیں حاصل ہیں, انبیاء بنی اسرائیل کو بھی فضیلتیں حاصل ہیں, لیکن ان فضیلتوں میں اور جو برتری پیغمبر اکرم کو حاصل ہے اور جو فضیلت پیغمبر اکرم کو حاصل ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے.
چون بعضی از دوستانی که اهل دقتن آمده بودن از من پرسیده بودن, من این بحث افضلیت رو یه قدری برای بعضی ها توضیح دادم راجع به فاطمه زهرا و حضرت مریم, به شکلی البته توضیح دادم. اون بحث افضلیت بمان, از الان بحثی درش نداره.
بله ایک بحث کبھی ہو چکی تھی کہ حضرت مریم کو فضیلت حاصل ہے, قرآن سے ثابت ہے. حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کے حوالے سے بھی برتری اور فضیلت ہے. اس وہ جو آیت حضرت مریم کی فضیلت کے حوالے سے بعض لوگوں نے خیال کیا تھا کہ حضرت زہرا پر بھی شامل ہے, تو وہاں جواب میں آغا نے کہہ دیا تھا کہ نہیں, ہاں وہاں پر ہم نے بحث کی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کا مقام کچھ اور ہے.
بعضاً بعضی ها آیات رو میبینن و به دلیل این که قصور دارن, بله قصور دارن در فهم آیات, اون وقت براشون مسائلی مشکل میشه.
بعض ہمارے دوست احباب یہاں آتے ہیں اور وہ فرض کر لیں کہ ڈکشنری سے قرآن سمجھنے کی جو کوشش کرتے ہیں معارف سے ہٹ کے, ان کی یہ کوتاہی رہتی ہے, یہ کمزوری رہتی ہے. وہ علی العالمین کے لفظ کو لے کے کہتے ہیں جناب حضرت زہرا پر حضرت مریم کو فضیلت حاصل ہے.
بله
یہ کوتاہی.
یا مثلا انبیاء بنی اسرائیل ہمیں تو
انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں بھی یہی لہجہ, انی فضلتکم علی العالمین.
وہاں پر بھی یہی میں آیہ رو پس میخونم. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوہ ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین.
ہم نے انبیاء بنی اسرائیل کو حکم عطا کیا اور نبوت عطا کی اور طیب رزق عطا کیا اور ان کو عالمین پر فضیلت دی. اب یہ لفظ عالمین پر فضیلت دی انہوں نے ڈکشنری کو لے لیا, بس پیغمبر پر بھی برتری حاصل ہے انبیاء بنی اسرائیل کو, نعوذ باللہ.
این افضلیت نسبیه, غیر از اون افضلیت و شرافت است که در آیه و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین ما میفهمیم.
دیکھو کس طرح سے اشارے کر رہے ہیں آقا, یعنی آقا کا دماغ کہاں سے کہاں کدھر کدھر سے گھوم رہا ہے. کاش کہ آپ اہل مطالعہ ہوں تو آپ لذت اٹھائیں ان سے کہ یہ جو اس میں علی العالمین والی بات ہے یہ نسبی ہے, یعنی پیغمبر کے علاوہ باقی انسانوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے.
نسبت در زمان, نسبت در مکان,
اپنے زمانے کے اور اپنے ایریے کے لوگوں کے اوپر. اما پیغمبر کے بارے میں عالمین ہے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
خب
یہاں ابسلوٹ ہے, بالنسبه نہیں ہے مطلق ہے.
بنی اسرائیل اینقدر عذاب براشون نازل شده، اینقدر مذمت هم ازشون شده در قرآن.
بنی اسرائیل کے بارے میں اگر آیات مدح ہیں تو آیات مذمت بھی ہیں.
یک سه، این که در اونجا بنی اسرائیل قومه اما در اینجا شخصه.
وہاں
کچھ کنید اینا رو،
وہاں انبیاء بنی اسرائیل کے عنوان سے بات ہوئی قوم کے طور پر، یہاں ایک فرد کی بات ہو رہی ہے، ایک فرد وہ پیغمبر کی ذات.
تفضیل طایفه است بر عالمیان، اینجا تفضیل ایک فرد است بر عالمیان.
وہاں ایک طائفہ کو، ایک بنی اسرائیل کے انبیاء یعنی ایک طائفہ ہیں، ایک گروہ ہیں،
یہ مجموعه شما،
اس گروہ کو
در زمان خودتون،
اس گروہ کو ایک تفضیل نسبی حاصل ہے اپنے زمانے میں، اپنے ایریے میں.
اما یک آدم، یک شخص، یک وجود قدیس پیدا شده که او رو بر عالمیان ترجیح دادن.
اما یہاں ایک فرد ہیں، ایک شخص ہیں، ایک وجود قدیس ہے جس کو مطلق طور پر عالمین پر برتری حاصل ہے.
وقت این عالمین رحمت او باشه،
این رحمت برای عالمین باشه، تو یہ وہ شخص قدیس ہیں کہ جو عالمین کے لیے ان کی ذات رحمت ہے.
خب چجور شده که به دست آورده این رحمت رو؟ گفتیم این رحمت یک انتصاب تنها نیست، یک منصب تنها نیست، موهبتی است، عطا کرده است و مقداری هم خودش اکتساب کرده به اذن الله. ها یادتون باشه ها، او داده ها، اما در ذات او نهادینه شده.
یہ وہ موهبت الہیہ ہے جو قطعاً خدا نے عطا کیا ہے، لیکن اس عطا کے لیے لیاقت اور قابلیت اس نے اکتساب کیا ہے، یعنی پیغمبر نے، اس کے اکتساب کی وجہ سے یہ عطا ہے. لہذا آپ کے وجود کے اندر موجود ایک حقیقت ہے، یہ اعتبار نہیں ہے، صرف اعتبار محض نہ سمجھیں اس کو.
اما حقیقتی کہ مظہر است، آینہ است.
کئی مرتبہ آغا نے اس کی طرف اشارے کیے ہیں اپنے درسوں میں، انشاءاللہ بھی تو آپ اس لہجے کو بھی سمجھ چکے ہوں گے. یہ وہ حقیقت ہے کہ خود سے کچھ نہیں ہے، مظہر سب کچھ ہے، تمام اوصاف خدا کا مظہر ہے. جب مظہر بنتا ہے تو خود سے کچھ نہیں رہتا ہے، وہ اس کا ہو جاتا ہے سب کچھ.
ہم ہیچ است چون فانی، اب ہمیں چیز است چون مرآت.
کیا بات،
چون مظہر ہے.
آپ نے آئینے کی خاصیت دیکھی ہے، آئینے میں کھڑے ہو جاؤ تو اس میں جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ ایک اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہے وہ یہ ہے. ایک اعتبار سے سب کچھ ہے، اس لیے کہ ادھر جو کچھ ہے وہ ادھر نظر آ رہا ہے. پیغمبر اکرم کی ذات گرامی قدر اس اعتبار سے کہ فانی ہے ذات خدا میں، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ وہ ہے. اور اس اعتبار سے کہ اس میں تمام صفات خدا کا ظہور ہو رہا ہے، لہذا سب کچھ ہے.
گفتیم موهبت است و اکتساب و شده این حقیقت جان. نحوه اکتساب چگونه است؟
ہم نے عرض کر دیا کہ پیغمبر کے وجود میں یہ قابلیت ہے، اور وہ قابلیت اس نے حاصل کی ہے پیغمبر نے، لہذا خدا نے اس کو یہ موهبت عطا کی ہے.
موهبت است و اکتساب،
لہذا اس کو کہہ سکتے ہیں موهبت بھی ہے اکتساب بھی ہے.
چجور اینا این حرفا خستتون نمی کنه؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خودت هم باید دنبال اکتساب باشی. ببینید آیات رو باید فهمید.
دیکھو آیات کو سمجھنے اور آیات میں غور کرنے کی ضرورت ہے. آیات کا پچھلا حصہ ہے موهبت کی طرف اشارہ، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ موهبت ہے. لیکن یہ موهبت کیوں مل رہی ہے؟
مقدمہ
کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ خدا کی طرف سے اسے حکم ہے کہ نافلہ کے لیے رات کو اٹھو، تہجد کے لیے اٹھو. بس پیغمبر نے اس پر عمل کیا ہے، یہ اکتساب ہے.
شما خیال میکنید همینطور خدا میده؟ درست تفضل می کند، اما منم باید قدم بردارم.
صحیح ہے کہ خدا کے عطا تفضل ہیں، تفضل کوئی استحقاق نہیں، تفضل الہی ہیں، لیکن اس تفضل کے لیے بھی کوئی قابلیت شرط ہے. کچھ یعنی اس میں وہ ظرفیت تو ہو کہ جس تفضل کو عطا کیا جائے وہ ظرفیت اس طرح سے حاصل ہوتا ہے.
وقت کے بشمیت صحت جذبه نافلتن لی انقدر در محراب عبادت می ایستد حتی تورم قدمات.
جب آپ سے کہا جاتا ہے تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں، اتنی دیر تک کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے. یہ حکم پر عمل ہے. جب آپ اس طرح سے اکتساب کرتے ہیں تو پھر تفضل الہی ہے.
ان وقت اس کے بعد انقدر ایستاده کہ خدا اینجا به دلجویی می آید، ها ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا.
اتنے کھڑے ہوتے ہیں، اتنے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں اور خداوند متعال ایک خاص تشفی اور شفقت کے انداز میں کہتے ہیں کہ طیب و طاہر، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ اتنی سختی اٹھائیں.
بھلے چقدر دنبال پیغمبر. بابا بابا طمع خوبه برای اینا، آتش خوبه برای اینجا.
آگ کہہ رہے ہیں کہ لالچ اچھی چیز ہے، چاہنا اور پیاس کا احساس کرنا اچھی چیز ہے، لیکن ان چیزوں میں معنویات میں تفضل الہی کے لیے اپنے آپ کو لائق بنانے کی لالچ بہت اچھی چیز ہے.
کہیں آیا رو میں کنم، کہیں آیا رو معنا کنم، ببین چقدر زیبا میشه، چقدر زیبا میشه. معنا کردن آیات مقدمات میخواد.
دیکھیں آیات کو سمجھنے کے لیے آیات کے تمام پہلوؤں سے آگاہی ضروری ہے، اس لیے ہم کبھی کبھی تمہیدن گفتگو کرتے ہیں وہ پہلوؤں کو ظاہر کرنے کے لیے.
در آیه قبل و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قید نبود.
اس آیت میں کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، آپ رحمت محض ہیں اور کچھ نہیں ہیں، وہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں مورد رحمت خدا ہے.
حالا پیش دادن اعطاء مقام محمود ہم مطلق ہے.
خوب طور توجہ رکھیں، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. رحمت بنا دیا ہے، اب ایک اور رتبے کا اعلان ہو رہا ہے، آپ کو مقام محمود تک ہم پہنچائیں گے. یہ مقام محمود بھی اسی طرح سے مطلق ہے جس طرح سے آپ کو رحمت مطلقہ کے مرتبے پر فائز کیا گیا ہے. جیسے وہ بے قید ہے یہ بے قید ہے، جس طرح وہ بے شرط ہے یہ بے شرط ہے.
ما چه میفهمیم مقام محمود چیه؟
ہم کیا جانتے ہیں مقام محمود کو، کہ مقام محمود کیا چیز ہے؟
یعنی ہر حامدی، ہر حمدی چه واقع بشود به تو مراجع.
کیا بات ہے، سبحان اللہ. اگر آپ کے لفظی پہلو کو بھی دیکھیں تو ایک بہت بڑی بات کی طرف اشارہ ہے. یعنی ہر حمد کرنے والے کی حمد کو آپ کی طرف لوٹایا جائے گا، تمام خوبیاں تیری ذات کے اندر ہیں.
مظہری تو پیغمبر رو بشناسیم،
تو مظہر حمد ہو پیغمبر شناسی.
قید ندارد. عسا ربک ان یبعثک مقام محمودا، عسى ان يبعثك ربك
مقام محمودا، کہ عسى ان يبعثك، اللہ تجھے اس رتبے تک پہنچا دے گا کہ جو مقام محمود ہے.
خوب یعنی چھے مقام محمود؟ چھے مقامی ہے
یہ مقام محمود؟ کیسا مقام ہے؟
تمام مراحل جلال و جمال در این مرتبه وجود داره.
کیا بات ہے، تمام مراحل جلال خدا اور جمال خدا اس مقام محمود میں پائے جاتے ہیں.
بله، حمد مختص به خدا.
الحمدللہ رب العالمین،
هر حمدی به او برمیگردد.
تمام تعریفیں اور تمام حمدیں اس کی طرف پلٹتی ہیں، ذات احدیت کی طرف.
اما باز این مقام جلوه او،
لیکن یہ پیغمبر اس رتبے پر ہیں کہ اس حمد تمام حمد خدا کی طرف پلٹتے ہیں، اس خدا کی طرف پلٹنے والے حمدوں کے مظہر یہ ہیں، وہ ان کی شکل میں ظاہر ہوں گی.
حمدی که برای خدا میکنیم این هم وساطتش نبی اکرمه واسطه.
جتنی حمدیں ہو رہی ہیں خدا کی کسی کی طرف سے بھی ہوں، ان تمام حمدوں اور محمود کے درمیان جو خدا کی ذات ہے واسطہ حضرت پیغمبر اکرم ہے.
مشکل ندارد که
فمن اللیل فتحجت بهی نافلتن لک عصا
ان یبعثک ربک
مقام ربک مقاما محمودا.
حالا کیفیت رو ببینید، چون دوستان خب این حرفا رو که میزنیم انشاءالله باعث این میشه شما هم شب برخیزید تصدیه به نبی اکرم کنید. البته بهتون بگم نماز شب بر پیغمبر واجب بوده ها. بله باید یه نکته بهتون بگم، این عبارت برای دو نفر آمده، حتی تورم قدمه، یکی پیغمبر اکرمه، یکی هم دختر مظلومشه. در مورد ایشون هم داریم که حتی تورمت قدما، از ورم قدم هم از پدر عقب نمونده.
که بات آن دو باتیں کی، ایک تو یہ کہ ہمیں پیغمبر اکرم کی تأسی کرنی چاہیے، تأسی کریں گے تو مورد تفضل خدا واقع ہو جائیں گے، جس طرح سے پیغمبر اکرم مورد تفضل خدا واقع ہو چکے. ایک بات یہ کی. دوسری بات یہ کی کہ یہ جو فتح ومن اللیل فتحجت، رات میں سے کچھ حصہ تہجد کے لیے مختص کر دو، اس حکم کے آنے کے بعد پیغمبر اکرم اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے. یہ تہجد ہمارے اور آپ کے لیے مستحب ہے، نافلہ ہے، پیغمبر اکرم کے لیے واجب ہے. دو شخصیتوں کے بارے میں یہ عبارت آئی ہے کہ قدم سوج جاتے تھے، پیغمبر کے بارے میں اور حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
در ورم قدم از پدر عقب نموند
اور
در چیز دیگر عقب.
پاؤں کے سوجنے کے مرحلے میں بھی فاطمہ زہرا پیغمبر سے پیچھے نہیں تھی.
خب وقت حالا بین کیفیت نماز شب پیغمبر اکرم اگه دوستان بخوان عمل بکنن و خدمتون عرض کنن، بد نیست که
ہاں تربیتی پہلو ہے، لہذا اس کو بھی ذکر کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کی تہجد کس طرح کی ہوتی تھی.
اون وقتی که میخواستن حضرت استراحت کنن لحظاتی رو، ساعت دقائقی رو یا ساعتی رو، آب وضوشون آماده میکردن، مسواکشون رو آماده میکردن.
حضرت پیغمبر جب استراحت کرنے جاتے تھے، یعنی سونے جاتے تھے، تو ایسا نہیں کہ گئے اور سو گئے، اسباب بیداری کو پہلے سے تیار رکھتے تھے، وضو کے لیے پانی، منہ کو صاف کرنے کے لیے مسواک، سب چیزیں تیار رکھیں، پھر جا کے استراحت فرماتے تھے.
بھلے چون بیت آمدے بشے.
اچھا یہ تیاری خود انسان کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہے.
ایک سرباز رزمنده یا سنگر نشین، این همه چیزش آمده.
ایک ڈیوٹی پر مامور فوج فوجی جب تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو مثلا جھپکا لیتا ہے یا سوتا ہے، تو اپنی تمام چیزیں اپنے پاس تیار رکھ سکتا ہے، اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو فوراً کھڑا ہو جائے. پیغمبر کی نیند اس طرح کی تھی،
ہمیں چیز شامت ہے، ہمیشہ مواظب بود، ہمیشہ پاسدار حریم دل بود، ہمیشہ
پیغمبر ہمیشہ اپنے دل کی نگرانی فرماتے تھے، جس طرح سے ایک فوجی آس پاس کے حالات کی نگرانی کرتا ہے، اپنے دل کی نگرانی کرتے تھے ہمیشہ.
ہمیشہ آمده بود، حالا نصف برا نصف شب ہم آمده،
اس لیے استراحت فرماتے تھے تو وہ بھی نگرانی کی حالت میں، ایسا نہیں کہ بالکل مطلق طور پہ آپ جا کے سو گئے، نگرانی کی حالت میں سوتے تھے.
ماہ نمیتونیم این قرار بکنیم،
ہم تأسی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں بن سکتے ہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے.
عجیب واقعا، ببینید چه میکنه این جد است که زینب رو تربیت
میکنه. کیا بات
شب 11 هم میبینید باز همون وضعیت رو داره.
کیا بات ہے،
باید پاسدار حریم دل بود.
ایسے نانا ہوں تو اس طرح کی نواسی وجود میں آتی ہے کہ محرم کی 11 کی وہ قیامت خیز رات میں آپ یاد خدا میں بسر کرتی ہیں.
اما میگن شب 11 از حضرت سجاد نقل شده، اما توان ایستادن نداشته. اینا
حضرت امام سجاد سے نقل ہوا ہے کہ اس سیدہ میں کھڑے رہنے کی توانائی نہیں تھی.
خب همه چیزو آماده میکرد، پناه بر خدا. بعد از خواب یکی دو ساعت، یک ساعتی بلند میشد.
تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ایک گھنٹے، دو گھنٹے، تین گھنٹے
وضو شروع میکرے،
کھڑے ہوتے تھے، وضو کرتے تھے،
دو رکعت نماز میخون، چار رکعت نماز میخون،
چار رکعت نماز پڑھتے تھے،
دو مرتبه میرفت برا خواب،
دوبارہ سوتے تھے،
لحظاتی رو میخوابید،
کچھ لحظوں کے لیے سوتے تھے.
البته حالا من نمیدونم، یک عبارتی هست نسبت داده شده به پیغمبر اکرم، اون فهمش برای آدم خیلی عجیبه. عبیت و اندر ربی،
کیا بات،
بیتوته منم اندر ربه،
کیا بات ہے.
آره،
ایک عبارت نقل ہوئی ہے پیغمبر سے، آ کہہ رہے ہیں کہ اس کی گہرائی تک پہنچنا آسان نہیں ہے. وہ عبارت اس طرح ہے کہ میری نیند اور میری بیتوتہ بھی خدا کے پاس ہوتا تھا. ابھی تو عند ربی، اب بیتوتہ جو ہے نا وہ رات گزارنے کے معنی میں ہے، یعنی میرا رات گزارنا بھی خدا کے پاس ہوتا تھا. یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے غذا دیتا تھا، اطعام کرتا تھا، اور وہ مجھے پلاتا تھا. کس قسم کی غذا ہے، کیا پلاتا تھا؟
ان چیزیں اس کے ماہ نہیں فہمے،
یہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے.
ماہ نہیں چین سے تعام و تغییر ہے،
یہ سقایت اور یہ اطعام کس طرح کی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
ان در رب با،
خدا کے پاس، خدا کھلائے، خدا پلائے.
پیغمبر اکرمون خیلی واقعا، بابا شیعه، شیعه باید قدر این پیغمبرش رو بدانه.
کسی اور کی سمجھ میں آئے نہ آئے، شیعہ کو پیغمبر شناس ہونا چاہیے.
دو مرتبه حضرت استراحت میکردن، باز وضوعی و چار رکعت دیگه،
دوبارہ کھڑے ہوتے تھے، وضوع کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، پھر چار رکعت نماز.
این یک بخشی از کار نیمه شب پیغمبر اکرم.
یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال شب میں سے ایک حصہ ہے.
خب یہ کار بدنی ہے، رکوع دارد، سجده دارد، تکبیر دارد، نیتی هم دارد، درست.
یہ پیغمبر کا
بخش از کار ہے.
خوب توجہ رکھیے گا کہ یہ پیغمبر کے عمل کا بدنی حصہ ہے، اس میں رکوع ہے، سجدہ ہے، کھڑا ہونا ہے، وضو کرنا، مسواک کرنا، یہ اعمال ہیں، اعمال بدنی.
اما ان اعمال را توأم میکرد با تفکر خاص،
آیات اللہ،
با تفکر.
یہ اعمال بدنی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اعمال فکری اور اعمال عقلی بھی ہیں. ہمیشہ حضرت حالت تفکر میں ہوتے تھے، سوچ کی حالت میں.
چهار رکعت نماز میخوند، میامد بیرون نگاهی میکرد، این آیه شریفه رو میخوند: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. بله،
چهار رکعت نماز، آٹھ رکعت نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، اور آیات الہیہ کو دیکھنے کے بعد فرماتے تھے:
لآیات لأولی الالباب،
ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی تخلیق، زمین کی تخلیق میں اولی الالباب کے لیے خدائی نشانیاں ہیں.
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض.
کیا بات ہے،
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار.
اولی الالباب کون ہے؟ اولی الالباب ان کا ایک عمل بدنی ہے اور ایک عمل فکری اور عقلی. عمل بدنی یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے، کھڑے حالت میں، لیٹے ہوئے حالت میں، ہر حال میں وہ یاد خدا میں ہوتے ہیں.
یعنی
یاد خدا سے باہر نہیں نکلتے ہیں. یہ ایک
وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي آیَاتِ
اللَّهِ
فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ ایک طرف سے یہ عمل بدنی, اس کے ساتھ عمل فکری اور عقلی بھی ہے, ساتھ ساتھ ہے. یہ
بعض ایسا ہے نماز بخونا,
دیکھو یہ بہت پیاری پیاری باتیں ہیں, اشارے ہیں, انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں. بعض لوگ بس نماز میں منغمر ہے اور کوئی ان کی سوچ کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان اس کو بھی کھولے رکھے اور عبادت بھی کرے.
قرضان کے شب زندہ واقعی کسی است که عبادات عملی رو با تفکر در معارف قوام کنه.
واقعی شب زندہ دار اسے کہا جائے گا کہ جو عمل بدنی کے ساتھ عمل تفکر بھی اس کا جاری ہو.
وقت شب که عمل بدنی دارد و عمل فکری دارد می شود مطیه و راهوار پیغمبر اکرم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد. بله,
اب ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, بہت خوبصورت. وہ پیغمبر کی جس نے شب سے اتنا فائدہ اٹھایا ہے, رات سے, وہ رات کتنے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. رات میں اعمال بدنی ہے, تفکر ہے. جس پیغمبر نے رات سے اتنا فائدہ اٹھایا ہے, وہ رات پیغمبر کے لیے وسیلہ پرواز ہے. وہی رات ہی وسیلہ پرواز ہے پیغمبر کے لیے.
دریم چی میگیم؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله. این رحم چیه؟ آیه دیگر, و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این رحمت, رحمت مطلق است.
گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں ہے. گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ قیامت میں کوئی بھی مولا اپنے چاہنے والوں کو بے نیاز نہیں کر سکتا ہے سوائے ایک کے, اور وہ مورد رحمت خدا ہے. الا ما رحم ربی, الا ما رحم اللہ. اور وہ ذات کون ہے کہ جو ما رحم اللہ ہے؟ وہ ایک اور آیت میں بیان ہوا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور یہ رحمت بے رحمت مطلقہ ہے.
حالا این اعطاء رحمت مطلقه که بخشیش موهبتی است و بخشیش هم اکتسابی است, در یه آیه دیگه با یه بیان دیگه.
اب یه رحمت که ما ارسلناک و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یه رحمت مطلقه الهیه واقع ہونا عالمین کے لیے, یہ قطعاً خدا کی طرف سے ایک عطا اور تفضل ہے. لیکن یہ عطا اور تفضل کے لیے قابلیت خود پیغمبر نے حاصل کی ہے. ہم نے ایک اور آیت میں ان دو مرحلوں کو ذکر کیا کہ عطا خدا بھی ہے اور اکتساب بھی ہے. تو اس اکتساب کی طرف آیت کے اگلے حصے نے اشارہ کیا ہے, تفضل کی طرف آیت کے پچھلے حصے نے اشارہ کیا ہے.
آیہ دیگه کی قضی واضح تر ہے, خیلی ہم شما این آیہ رو میخونید. ولسوف یعطیک ربک فترضی لترضانیست, حتی ترضانیست نکته داره.
که ایک اور آیت کی جس سے آپ لوگ آشنا ہیں, ولسوف یعطیک ربک فترضی, تمہارے رب تجھے وہ کچھ عطا کرے گا کہ تجھے رضا حاصل ہوگی.
به تدریج نمی دهد, گوش کنید, به یک دفعه می دهد, مطلق می دهد.
اگر حتی ترضا ہوتا تو یک قید تھی, آپ کے راضی ہونے تک تمہیں عطا کرے گا, بس راضی ہونے کے بعد ختم. حتی ترضا اگر ہو, لترضا ہو تو بھی ایک تدریج کا معنی اس کے اندر ہے, تدریجن آپ کو دے گا. لیکن یہاں نہ حتی ترضا ہے نہ لترضا ہے, بلکہ فترضا ہے, یعنی ایک ساتھ تجھے وہ عطا کرے گا, اور وہ جو دے گا وہ مطلق طور پر دے گا.
این هم مطلق ہے, اعطا مطلق, رضایت هم مطلق. بله,
جس طرح سے خدا کی طرف سے اعطا مطلق طور پر ہے, پیغمبر کی رضایت بھی مطلق طور پر ہے.
خب پس مفاد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ولسوف یعطیک ربک فترضی, عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مفاد همه نزدیک همه. یه معنی رو داریم.
پس یه چار آیتیں آقا نے تلاوت کی اور چار آیتوں کا ما حصل اور مفاد ان آیات سے جو مطلب ہمیں ملتا ہے وہ سب ایک ہے.
خب حالا میخوام یه قدری باز بیشتر براتون حرف بزنم درباره رحمت حق و اینکه پیغمبر مظهر اون رحمته. انشاءالله میرسیم.
اس سلسلے میں کلام کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے کہ پیغمبر اکرم مظہر رحمت خدا ہیں.
رحمت خدا تقسیم میشه به رحمت عام و رحمت خاص، رحمت مطلق و رحمت مقید.
رحمت خدا دو طرح کی ہے، ایک محدود پیمانے کی رحمت کہ جس کو رحمت مقید آپ کہیں یا رحمت خاص کہیں، ایک لامحدود رحمت مطلق رحمت جس میں کوئی محدودیت نہ ہو.
رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیزی که اطلاق شیء بر او بشود رحمت خدا شامل او میشه. هر چیزی یعنی رحمت عدم است که رحمت خدا شامل او میشه. هر چیزی که یادتون باشه اینا
خوب توجه رکھیں، خدا کی رحمت دنیا میں کوئی چیز کہ جسے چیز کہا جائے نہیں ہے کہ جس پر خدا کی رحمت نہ ہو. جو بھی شے چیز کہلاتی ہے، شے کہلاتی ہے، اس کے اوپر رحمت خدا شامل ہے. صرف عدم ہے کہ جس پر رحمت خدا شامل ہے، اور عدم کوئی چیز نہیں ہے.
بگید بیرم تو رو اگر واقعا این بحث های این طوره که خستتون میکنه
آقا کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ ٹھیک ہے، جب ہم ایسا کہتے ہیں تو آپ درود بھی پڑھتے ہیں، لیکن درود سے قطع نظر واقعا بتا دیں یہ بحثیں ذہن میں آ رہی ہیں یا کچھ سنگین ہو رہی ہیں.
رحمتی وسعت کل شیء، ربنا وسعت کل شیء رحمتا، هر چیزی که شیء است اطلاق شیء بر او میشه. آره.
اے ہمارے رب، ہر وہ کہ جس کو شے کہا جائے اس پر تیری رحمت چھائی ہوئی ہے. یعنی خدا کی رحمت، یہ رحمت عمومیہ ہے، سب پر ہے.
یہ لطیفه الان یادم آمد، درس یکی از اعاظم از مراجع میرفتم، آیت الله بهی این و به رحمتی که لطی وسعت کل شیء، چون میگم شیء بشه تا مورد رحمت چیزی ریزی که آره
جناب بھائی وحید کے درس میں آقا جب جاتے تھے تو وہاں کسی مناسبت سے دعائے کمیل کے اس جملے پر حضرت آیت اللہ وحید نے فرمایا کہ رحمت و برحمتک اللتی وسعت کل شیء. ہاں تو آقا فرماتے تھے کہ شے بنو تاکہ خدا کی رحمت تمہارے اوپر شامل ہو، اور جتنی تمہاری شیئیت قوی ہوگی اتنی ہی خدا کی رحمت زیادہ ہوگی. مثلا
ایک ذوق دیگه، ربنا وسعت کل شیء رحمتا،
کہ اے ہمارے رب تیری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے.
رب رحمتک التی وسعت کل شیء، در دعای کمیل،
دعای کمیل
یا من سبقت رحمته قذبه، اینها همه موارد رحمت مطلق رو بیان میکنه.
تو اگر ما وحی میں دیکھیں یا زبان ترجمان وحی میں ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں، تو اس میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر شے پر شامل ہے.
در مقابل این رحمت مطلق عدم وجود داره.
اس رحمت مطلق کے مقابلے میں نیستی ہے.
خب
جہاں نیستی، کچھ نہ ہونا ہوگا، خب ظاہر کچھ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، نہ ہونا نہ ہونا ہے. لیکن جہاں بھی ہونا ہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، اس کے اوپر اسی انداز کی رحمت خدا کی طرف سے شامل ہے.
قرآنش رو میفرسه، پیغمبرش رو میفرسه، امیر المومن رو میفرسه، بله همه میان، خوب اینا موارد رحمت حق هست.
خوب غور کریں،
اما
جس کی جتنی شیعیت قوی ہوگی،
باران از آسمان میاد به همه جا میباره، همین بعدا میره فاضلاب میشه یه چیز مخلوط، ماشاءالله مخلوط از اسلام و کفر.
که دیکھیں خدا کی رحمت تو سب پر شامل ہے، لیکن اس رحمت سے کس نے کیا پایا، یہ اس کو اگر سمجھنا ہو تو رحمت خدا کا ایک مظہر یہی بارش ہے، بارش بھی مظہر رحمت خدا ہے. یہ جب بارش آتی ہے تو اس کے آثار مختلف جگہوں پر مختلف ہوتے ہیں. اگر یہ گٹر کے اوپر گر جائے تو اس کا پانی بھرنے کے بعد اندر سے نکل جاتا ہے، بارش اور وہ گٹر مل کے، کفر و اسلام مل کے کیا بن جاتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے.
اما به گل به باغ که میبارد گل میدهد.
لیکن یہی بارش اگر کسی چمن میں، کسی باغ میں، کسی گلستان میں اگر وہاں پر بارش ہو تو دیکھیں کتنی مہک اٹھتی ہے.
اما به شورزار ببارد سبزه نمیدهد.
اگر کسی ایسی زمین میں کہ جہاں پر سیموتھور ہو، شورا ہو، وہاں پر جتنی بھی بارش ہو جائے،
رحمت او ہمه جا رو گرفته،
جتنی بھی بارش ہو جائے کچھ اگنا نہیں ہے. حالانکہ بارش سب جگہ ہو رہی ہے، لیکن بارش جس جگہ ہو رہی اس جگہ کی ظرفیت کے حساب سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے.
ان رحمت تو
رحمت خدا بھی سب پر ہے. خدا نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا، پیغمبروں کو بھیجا، ائمہ علیہ السلام کو بھیجا، ان سے کس نے کیا پایا، جس کی جیسی ظرفیت ہے ویسے.
خب حال این رحمت خاص، رحمت عام، یه رحمت خاص هم داره، خوب گوش کنید را رو، یه رحمت خاص هم داره.
اچھا یہ رحمت عام ہے جو سب پر ہے، کہ مثلا یہی پیغمبر منافقین کی طرف بھی، کفار کی طرف بھی، مشرکین کی طرف بھی، مومنین کی طرف بھی، کسی نے فائدہ اٹھایا، کسی نے ضرر ہی اٹھایا. خب لیکن ایک رحمت خاص ہے.
هو الذی یصلی علیکم، خدا به جایی برسید خدا بر شما درود بفرسته. عجیبه، ما این آیه رو نمیتونیم بفهمیم. انسان به جایی برسد که خدا بر او درود بفرستد. هو الذی یصلی علیکم، نه خدا، و ملائکته لیخرجکم
من
الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین منین رحیم.
کیا بات ہے،
این رحمت، رحمت خاص
ہے. ایک آیت آغا نے تلاوت کی، هو الذی یصلی علیکم، پھر اس حصے میں رک کر بریکٹ میں ایک اچھی بات کی، کہا کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا ہے کہ مورد صلوات خدا واقع ہو. اللهم صل علی محمد.
و این که شما بسم الله الرحمن الرحیم میگید، این دو وصفی که در این مجموعه آمده اشاره به این دو رحمته، رحمت مطلق و رحمت خدا.
کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا اس کے بعد آنا فرمایا کہ ابھی وہ پچھلا حصہ کا ترجمہ نہیں ہوا، لہذا میں اسے بیان کرنے کے بعد اس جملے کا بھی ترجمہ کر لوں گا، کہ هو الذی یصلی علیکم، وہ خدا وہ ہے کہ جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اس کے آخر میں ایک وکان بالمؤمنین رحیما، اور یہ مؤمنین کے اوپر رحیم ہے. یہ رحیم رحمت رحیمیہ یہ خاصہ کا ذکر ہے، یہ رحمت عمومی نہیں کہ جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ایک لفظ رحمان ہے اور ایک لفظ رحیم. رحمان رحمت عمومیه خدا کی طرف اشارہ ہے، اما رحیم رحمت خاصہ کی طرف اشارہ ہے.
در مقابل رحمت خاص غضب قرار داره، نه عدا.
رحمت خاص کے مقابلے میں غضب ہے.
بله.
وہ رحمت، رحمت عام سب پر شامل ہے، رحمت وسعت کل شیء سب پر شامل ہے، رحمت خاص سب پر نہیں ہے. جن میں ظرفیت ہوگی، جو اس رحمت عام سے فیضیاب ہو کر اپنے آپ کو کچھ بنا چکے ہیں، ان پر یہ رحمت خاص شامل ہے.
حالا ما تا به حال دو نوع رحمت رو گفتیم، یک رحمتی وسعت کل شی، ربنا وسعت کل شی ان رحمتا و به رحمتی کلتی وسعت کل شی.
بس ہم نے ابھی تک دو قسم کی رحمتوں کا ذکر کیا، رحمت عام خدا کی طرف چند چیزوں میں، قرآن میں، دعاؤں میں اور حدیث میں موجود ہے، اور ایک رحمت خاص کی طرف اشارہ کیا کہ جو وکان بالمؤمنین رحیما،
والذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. خیلی آیه عجیبه ها، بشر به جایی برسد، قابلیتی پیدا کند که خدا بر او درود بفرسته، ملائکت الله بر او درود بفرسته.
بڑا رتبہ ہے یہ انسان کے لیے، انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ خدا اور اس کے فرشتے اس پر درود پڑھیں،
درود بھیجیں. مقابل رحمت خاص غضب قرار داره، یا گوش کنید، انسان کامل مظهر هر سه مرتبه است.
ہم نے عرض کر دی آپ کی خدمت میں کہ رحمت خاص کے مقابلے میں غضب ہے، یعنی قیامت میں لوگ یا مورد رحمت خدا واقع ہو جائیں گے یا مورد غضب خدا، دو قسم سے ہیں. بس اگر مورد رحمت خاصہ یہ خدا، رحمت رحیمیہ خدا واقع نہیں ہے، تو اس کا مطلب مورد غضب ہیں وہ.
رحمت مطلقہ برای ہمیں چیز،
جبکہ رحمت مطلقہ سب کے لیے تھا.
رحمت خاصہ برای مؤمنین،
رحمت خاصہ مؤمنین کے لیے ہے، اور انسان کامل تمام رحمتوں کا مظہر ہے.
غضب و خشم در برابر کفار و منافقین،
قیامت میں کفار اور منافقین کے لیے غضب خدا ہے.
بله، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا. هر کس که غضب من او رو بگیره او نابود شده است، سقوط کرده.
جو تمہیں پاک غذائیں دی گئی ہیں ان سے حاصل کرو، کھا لو، اور میرے سلسلے میں طغیانگر نہ بنو، اور جو طغیانگر بنے گا اس پر خدا کا غضب ہے، اور جس پر خدا کا غضب ہے وہ نابود ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. پورا
درباره عده از یهودیان هم فرمود غضب الله علیهم ولعنهم وعد لهم جهنم.
یہودیوں کے بارے میں ایک آیت میں آیا ہے کہ خدا ان پر غضبناک ہے،
ولی مومن مشمول رحمت خدا،
لیکن مومن مشمول رحمت خدا ہے.
پس خدا یہ رحمت مطلق دارد، یہ رحمت خاص دارد، غضب هم هست. این سه تا چیز.
پس خدا رحمت عام رکھتا ہے جو سب پر شامل ہے، رحمت خاص رکھتا ہے جو مومنین کے لیے ہے، غضب بھی رکھتا ہے جو کفار اور منافقین کے لیے ہے.
ہر سه این مسئلے مظہر داره.
ان تمام مراحل کا کوئی نہ کوئی مظہر ہے. رحمت عمومی خدا کا بھی مظہر ہے، رحمت خاصہ خدا کا بھی مظہر ہے.
کل شی به پیغمبر هم فرمود تو مظهر رحمت مطلق منی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
پیغمبر کے بارے میں فرمایا کہ تو میرے مظهر، میری رحمت کا مظهر ہے. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
در اونجا در رحمت خاص فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. درباره پیغمبرش هم فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم تا بالمؤمنین رؤوف رحیم.
تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر آیا ہے کہ اسے تمہارے بارے میں فکر رہتی ہے، اور اس آیت کے آگے جا کر کہ کان بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین کے لیے دل سوز ہے اور رحمت رکھتا ہے، رؤوف و رحیم ہے.
درباره کفار و منافقین هم که اون آیات رو خوندیم، حال به پیغمبرش همون خطاب رو میکنه، تو مظهری یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم.
یہ آیات غضب کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتا دیا یہودیوں کے بارے میں اور خدا کے نظام میں طغیان گری کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مورد غضب خدا ہیں. ایک اور آیت میں ارشاد ہوا کہ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے ہمارے نبی کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کرو, لڑو اور ان پر سختی کر لو.
فجاهدهم جهادا كبيرا,
اور ان کے ساتھ بڑا جہاد کرو.
خب پس سه تا وصف برای خدا, همون سه تا برای انسان.
پس تین وصف ہیں خدا کے لیے. خدا رحمت عمومیہ رکھتا ہے, خدا رحمت خاصہ رکھتا ہے, خدا غضب رکھتا ہے, اور انسان کامل کو خدا نے اپنے ان اوصاف کا مظہر بنا دیا. خدا یعنی انسان کامل مظہر رحمت رحیمیہ رحمانیہ خدا بھی ہے, مظہر رحمت رحیمیہ خدا بھی ہے, اور کفار اور مشرکین کے لیے غلظت بھی پیغمبر میں پائی جاتی ہے جو کہ مظہر غضب خدا ہے.
خب تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم رحمت تکیگاه شفا.
کیا کہا ابھی تک؟ ابھی تک ہم نے کہہ دیا کہ رحمت جس چیز پر قائم ہے وہ شفاعت جس چیز پر قائم ہے وہ ہے رحمت. رحمت پر شفاعت قائم ہے.
اگر میبینی مقام محمود را در بعضی از روایات و گفته بعضی از بزرگان به شفاعت معنا کردن تعیین مصداق است.
اگر بعض اہل تفسیر نے عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا میں مقام محمود کی تفسیر شفاعت سے کی ہے تو یہ غلط نہیں ہے, درست ہے, لیکن یہ تعین مصداق کے طور پر ہے.
تعین ایک از افراد,
ہاں, یعنی مقام محمود کے افراد میں سے ایک فرد شفاعت بھی ہے.
مقام محمود عبارت از همون رحمت مطلقه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
مقام محمود وہی رحمت مطلقہ ہے, اور رحمت مطلقہ کا اثر شفاعت ہے.
ولی همین کسی که رحمت مطلق دارد رحمت خاص هم داره.
پس وہ
غضب هم داره.
وہ نبی که جو رحمت مطلق رکھتے ہیں وہی نبی رحمت خاصہ بھی رکھتے ہیں مومنین کے لیے, اور کفار اور مشرکین کے لیے غضب بھی رکھتے ہیں.
حالا این رحمت خاص رحمت پیغمبر اکرم در قیامت به شکل شفاعت تجلی میکنه.
یہ جو پیغمبر اکرم مظہر رحمت رحیمیہ خدا ہے, اس کی رحمت رحیمیہ کی تجلی شفاعت کی شکل میں ہوگی.
خوب
کان بالمؤمنین رحیم خدا,
انشاءاللہ.
اور پیغمبر کے بارے میں کہا کہ رؤوف الرحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ رحیمیت پیغمبر شفاعت کی شکل میں سامنے آ جائے گی.
خب بگید بینام خسته شدید از یہاں, من نہیں فهمم خودم. خب ببینید پس ما انشاءاللہ در جلسه بعد آیا وارد بحث شفاعت بشیم یا قبل از مرتبه شفاعت دو تا بحث رو داشته باشیم. یکی اسباب دخول در بهشت و اسباب ورود به جهنم رو. اگر اون رو بحث کنیم بعد شفاعت رو بحث کنیم شاید یه قدری فنی‌تر باشه. بعد
خود شفاعت کے بارے میں کوئی زیادہ بحث ہم نے کی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ہفتے کو اگر ہم اسباب دخول بہشت,
آئندہ ہفتے بحث داریم,
بلے
آئندہ بحث,
کہ اسباب دخول بہشت
این رو بحث کنیں
اور اسباب ورود به جہنم کے بارے میں پہلے بحث کریں اس کے بعد شفاعت کی بحث کریں گے تو یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہوگا.
یا اگر اسباب ورود به بهشت رو میدونید، اسباب ورود به جهنم هم میدونید، اونو بحث نکنید.
یا اگر آپ بهشت اور جهنم میں جانے کے اسباب کو جانتے ہیں تو اسے بحث نہ کریں.
یہ مهمه. چه چیزی ما رو جهنمی میکند، چه چیزی ما رو بهشتی میکند. ببینیم از آیات و روایات چه چیزایی استفاده میشه.
کہ آیات اور روایات میں دیکھ کر ہم یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں جہنم میں لے جا سکتی ہیں اور کون کون سی باتیں ہیں کہ جو ہمیں بہشت تک پہنچا سکتی ہیں.
اسباب رو شناسایی کنیم ببینیم داریم یا نه، بعد بریم وارد بحث شفاعت بشیم.
این اسباب کو دیکھیں، اس کے بعد شفاعت کی بحث کریں.
کدام بخواید کوتاه بشیم اونا رو بحث نکنیم.
اگر شارٹ بحث کرنا چاہیے تو ان کو چھوئے ہی نہیں.
خب حالا و صلی اللہ علی محمد
و علیه الطاهرین. اللهم صلی اللہ علیه محمد.